بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، یہ کتاب اللباس ہے اور اس کتاب میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ احادیث ذکر کر کے چند مسائل کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ سفید رنگ کے کپڑوں کو پہننا مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے کہ سفید رنگ کے کپڑوں کو پہنا جائے. دوسرا مسئلہ سرخ، سبز اور زرد رنگ کے کپڑوں کو پہننے کا جواز. دوسرا مسئلہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مردوں کے لیے ریڈ کلر کے، گرین کلر کے، یلو کلر کے برائٹ رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے یا نہیں. اس سلسلے میں سرخ رنگ کے کپڑے کے بارے میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سرخ رنگ کے کپڑے اگر برائٹ ہوں، برائٹ جیسے بالعموم عورتیں پہنتی ہیں، تو ایسے سرخ رنگ کے کپڑے پہننا مردوں کے لیے مکروہ تنزیہی ہے. اسی طرح سبز اور زرد رنگ کے کپڑوں کا حکم ہے، تو یلو، گرین اور ریڈ کلر کے اگر بہت برائٹ کپڑے ہوں جیسے عورتیں پہنتی ہیں، تو اس طرح کے کپڑے پہننا جائز تو ہے مگر مکروہ تنزیہی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے یہاں برائٹ ہو یا پھیکے رنگ کے ہوں، ہر حال میں بغیر کراہت تنزیہی کے اس قسم کے کپڑوں کو پہننا جائز ہے. اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تفصیل ہے، اسے مختلف روایات ہیں مگر جو محقق قول ہے اور جس کی طرف محققین گئے ہیں وہ قول یہ ہے کہ پھیکے رنگ کا لال کپڑا ہے، پھیکے رنگ کا پیلا کپڑا ہے، پھیکے رنگ کا سبز کپڑا ہے، گرین کپڑا ہے، تو اس کو پہننا بغیر کسی کراہت کے جائز، نہ مکروہ تحریمی نہ مکروہ تنزیہی. اور اگر برائٹ ہے تو اس صورت میں مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی ہے. اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا الکوکب الدری میں جو قول نقل کیا گیا ہے وہ یہ کہ جائز ہے مگر خلاف تقویٰ ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے اس قسم کے کپڑوں کو نہ پہنا جائے جو کہ خلاف تقویٰ ہوں، جو کہ اپنے اندر کراہت تنزیہی لیے ہوئے ہوں. اب حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ چونکہ شافعی ہیں اور ان کے یہاں اس قسم کے کپڑوں کو پہننا مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، इसलिए वो ऐसी रिवायतें पेश कर रहे हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से लाल रंग के कपड़े पहनना साबित है, सब्ज रंग के कपड़े पहनना जायज है, और उसी पर कयास करके जर्द रंग के कपड़े का जवाब भी साबित हो जाएगा। तो लाल रंग के कपड़ों के सिलसिले में दो हदीसें पहले गुजर चुकी हैं और उनके बारे में हमने यही कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाल रंग के कपड़े पहनना साबित है तो इसका मतलब यह है कि वो ब्राइट नहीं होंगे, वो हल्के रंग के होंगे, और हल्के रंग के लाल कपड़े पहनना हमारे यहां भी बगैर कराहत के जायज है, और अगर ब्राइट रंग के थे, गहरे सुर्ख रंग के कपड़े थे, तो हमारे यहां मकरूह तंजीह है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपनी मुबारक जिंदगी में जो चीजें मकरूह तंजीह होती थी उम्मत को जवाज बतलाने के लिए कभी कभी कर लिया करते थे, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उम्मत को ये बतलाने के लिए कर लिया करते थे कि ये मकरूह तहरीमी नहीं है बल्कि मकरूह तंजीह है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में वो मकरूह तंजीह भी नहीं बल्कि उम्मत की तालीम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहनते हैं, इस वजह से उसमें अजर व सवाब मिलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और भी दूसरी तवजीहात की हैं। बहरहाल आज की जो हदीस है वो हजरत अबू रिमसा रिफात तैमी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वन अबी रिमसा रिफात तैमी रजी अल्लाह अन्हु قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح۔ یہ حضرت ابو رمسہ رفاعت التیمی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر دو سبز رنگ کے کپڑے تھے، گرین رنگ کے کپڑے تھے، اور دوسری روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اوپر دو سبز رنگ کی چادریں تھیں۔ تو ایک چادر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگی بنائی ہوئی تھی اور دوسری چادر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک پر ڈالا ہوا تھا۔ تو حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے یہ ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے تھے، گرین رنگ کے۔ ہماری طرف سے وہی جواب ہے کہ اگر سبز رنگ کے کپڑے پہنے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھیکا تھا رنگ، بہت لائٹ تھا، برائٹ نہیں تھا، اور اگر برائٹ بھی تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو جواز بتلانے کے لیے کبھی کبھی مکروہ تنزیہی کا عمل بھی کر لیتے تھے۔ ایک تیسری چیز جو حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ تیسرا مسئلہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیاہ رنگ کے، بلیک کلر کے کپڑے پہننا بھی جائز ہے۔ اس کے لیے جو حدیث لائے ہیں وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكه وعليه عمامه سوداء رواه مسلم۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ یہ جو بعض حضرات کی رائے ہے کہ ٹوپی کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ غلط رائے ہے، احادیث شریفہ سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ سر کے اوپر ٹوپی پہننا یہ سنت ہے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ ٹوپی کے اوپر امامہ پہنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پگڑی پہنتے تھے، تربن پہنتے تھے. تب یہ دو سنتیں الگ الگ ہو گئی. ایک شخص صرف ٹوپی پہنتا ہے تو وہ ایک سنت پہ عمل کر رہا ہے، اور ٹوپی کے ساتھ امامہ ہے تو دو سنتوں پر عمل کر رہا ہے، اور سر پر نہ امامہ ہے نہ ٹوپی ہے تو دونوں سنتیں متروک ہو گئیں. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سر کے اوپر ٹوپی ہو. ویسے بھی سر کے اوپر ٹوپی کا ہونا یہ ایک ادب کی چیز ہے. اسی وجہ سے جب کسی بڑے کے سامنے بغیر ٹوپی کے آ جاتے ہیں تو ذرا شرم سی لگتی ہے. تو دیکھو اندر کی فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ ٹوپی پہننا جو ہے یہ ایک ادب کی چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اپنا سر جو ہے وہ ننگا نہیں رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان فرق یہ ہے، ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ لوگ صرف عمامہ پہنتے ہیں، یعنی صرف پگڑی پہن لیتے ہیں ٹوپی کے بغیر، اور ہم مسلمان جو ہے ٹوپی کے اوپر امامہ پہنتے ہیں. تو دیکھو ٹوپی کی اس سے بھی اہمیت ثابت ہوئی. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ ٹوپی پہننا سنت ہے، اور پھر اس کے ساتھ اگر امامہ بھی ہو جائے تو یہ دوسری سنت ہے. تو ٹوپی پہننا الگ سنت، امامہ پہننا الگ سنت، یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں. دوسری بات یہ کہ احادیث شریفہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سر کے اوپر پگڑیاں باندھی ہیں ان کے مختلف رنگ ہیں. بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا امامہ پہنا ہے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سبز رنگ کا، گرین کلر کا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، جیسے یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاہ رنگ کا امامہ پہنا تھا. اس لیے اگر کوئی سفید رنگ کا امامہ پہنے وہ بھی سنت، سبز رنگ کا امامہ پہنے وہ بھی سنت، اور سیاہ رنگ کا امامہ پہنے وہ بھی سنت. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر سیاہ امامہ تھا. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ امامہ صرف فتح مکہ کے موقع پر پہنا تھا، اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر میں، جبکہ آپ مقیم تھے مدینہ منورہ میں، اس وقت آپ نے سیاہ امامہ پہنا ہو. تو اس سے بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جب مقیم ہو اس وقت سبز رنگ کا اور سفید رنگ کا امامہ پہننا سنت ہے، اور یہ سیاہ رنگ کا امامہ جو ہے وہ صرف سفر میں سنت ہے. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر فرماتے تھے تو اس وقت سیاہ رنگ کا امامہ اس لیے پہنتے تھے کہ اپنے آپ کو کیموفلاج کرنا چاہتے تھے. تو جب کوئی شخص سفر کر رہا ہو اور اس نے سفید رنگ کا امامہ پہنا ہو تو دور سے نظر آ جائے گا، اور اگر سبز رنگ کا ہو تو وہ بھی سیاہ جتنا چھپانے والا یا چھپنے والا نہیں ہے بلیک کی طرح، تو وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں نظر آ جائے گا، مگر اگر سیاہ رنگ کا امامہ ہوگا تو وہ کم نظر آئے گا. تو آج کل فوجی جب جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ جن کپڑوں سے کیموفلاج ہو جائے. اگر ڈیزرٹ میں نکلتے ہیں تو ڈیزرٹ کے رنگ کے ساتھ جو رنگ مل جاتا ہے اس رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ دشمن کو دور سے نظر نہ آ جائے. جب یہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں تو جنگلوں سے میل کھانے والے، جوڑ کھانے والے کپڑے پہن لیتے ہیں تاکہ دشمن کو دور سے نظر نہ آ جائے. تو یہ اس وقت کی ماڈرن اسٹریٹجی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کا سبق دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تھے، کسی ایکسپیڈیشن کے لیے نکلتے تو سیاہ رنگ کا امامہ پہنتے تھے. مگر دوسرے علماء اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح سفر میں سیاہ رنگ کا امامہ پہننا ثابت ہے اور اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے جو بیان کی گئی ہے, مگر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں بھی سیاہ رنگ کا امامہ پہننا ثابت ہے, جیسے کہ آگے والی روایت سے پتا چلے گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ رنگ کا امامہ بھی پہنا ہے, سفید رنگ کا بھی پہنا ہے اور سبز رنگ کا بھی پہنا ہے, یہ تینوں کے تینوں مسنون ہے. ان میں سے جس کسی رنگ کے امامے کو پہن لیا جائے سنت اس سے پوری ہو جائے گی, مگر زندگی میں کم سے کم ایک ایک مرتبہ تینوں رنگ کا امامہ پہن لینا چاہیے. تو بہرحال یہاں جو ہے وہ دو باتیں ثابت ہوئی, ایک تو یہ کہ ٹوپی پہننا سنت ہے, اور یہ جو ذہن بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ٹوپی جو ہے اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ غلط ذہنیت ہے. علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوپی پہننا ثابت ہے. اور پھر جو لوگ ٹوپی پہننے کو سنت سمجھتے ہیں وہ لاپرواہی اور بے پرواہی سے جو ٹوپی کو ترک کرتے ہیں, یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رواج دینا چاہیے, نہ یہ کہ ایک جو رواج ہے سنت کا اسے ختم کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رواج دینا چاہیے, خود بھی پہننا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی پہنانا چاہیے, اور سب اس کا حکم جانتے ہیں. امت میں سے کوئی اسے فرض نہیں سمجھتا, کوئی اسے واجب نہیں سمجھتا. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ امت میں اسے فرض سمجھا جاتا ہے, واجب سمجھا جاتا ہے, تو اس فرضیت اور وجوب کی ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے ہم ٹوپی کے بغیر نکلیں گے, ٹوپی کے بغیر نماز پڑھیں گے تاکہ اصلاح ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے, امت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ٹوپی پہننے کو فرض سمجھتا ہے, ٹوپی پہننے کو واجب سمجھتا ہے, سب اس کو سنت سمجھتے ہیں. اور اگر اتفاق سے کسی نے ٹوپی نہیں پہنی تو وہ قابل ملامت بھی نہیں ہے, اس کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھانی چاہیے, اس لیے کہ سنت ہے اور سنت کے ترک پر کوئی قابل ملامت نہیں ہوتا. مگر جو لوگ ٹوپی نہیں پہنتے تو انہیں یہ معمول نہیں بنا لینا چاہیے, بلکہ دل میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی ٹوپی سنت ہے, مجھے پہننی چاہیے. اور دل میں اگر نہیں پہنی ہوئی تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ایک سنت تھی اور میں اس سے محروم ہو گیا. نہ یہ کہ ٹوپی نہ پہننے کو سنت قرار دیا جائے اور ٹوپی پہننے کو بدعت قرار دیا جائے, اسے بری چیز سمجھا جائے. تو ٹوپی پہننا سنت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر امامہ پہننے کی سعادت نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے, اس لیے کہ امامے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دائمی سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امامہ پہنا کرتے تھے. ہمارے اکابر بزرگان دین نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے, الا یہ کہ کوئی ایسی بیماری سر میں ہو گئی کہ سر میں درد ہے, سر پر کچھ وزن محسوس ہوتا ہے, کچھ کھجلی کی شکایت ہو گئی, ورنہ ہمارے اکابر نے بھی اس کا اہتمام فرمایا ہے. اکابر مشائخ بڑے لوگوں نے امامے کا اہتمام فرمایا ہے. تو اگر کوئی کر سکے تو بہت اچھا ہے, جتنی سنتیں ہماری زندگیوں میں آئیں گی اتنا ہی زیادہ نفع ہوگا ہمیں بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں, اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاہ امامہ تھا. یہاں پر ایک اشکال ہے, اور وہ اشکال یہ ہے کہ ایک دوسری روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فتح مکہ والے دن داخل ہوئے, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کھود تھی, ہیلمٹ تھی. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فتح مکہ والے دن داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ کے سر کے اوپر سیاہ امامہ تھا. اور دوسری روایت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر ہیلمٹ تھا. تو ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا امامہ پہنا ہوا تھا؟ دیکھو یہ بات میں بار بار سمجھاتا ہوں, کتنا بڑا تعارض اور کتنا بڑا کنٹرڈکشن ہے دو روایتوں کے اندر. کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فتح مکہ والے دن جب داخل ہوئے تو آپ کے سر کے اوپر سیاہ امامہ تھا, پگڑی پہنی ہوئی تھی سیاہ رنگ کی. اور دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ہیلمٹ تھی, کھود پہنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اب ہمارے جیسے طالب علم یا ہمارے جیسے وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے اس طرح کی روایتیں پڑھیں گے خود اور انہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے تو حل نہیں ہوں گی, بلکہ کانٹرڈکشن نظر آئے گا, تعارض نظر آئے گا, اور جب تعارض اور کانٹرڈکشن نظر آئے گا تو حدیثوں میں شک پڑنا شروع ہو جائے گا, اس لیے کہ ہم اسے سالو نہیں کر سکیں گے, اور جب سالو نہیں کر سکیں گے دل میں حدیثوں کے بارے میں شک پڑے گا, اور جب شک پڑے گا تو یہ حدیثوں کے ذخیرے کو ایک طرف رکھ دے گا اور وہ حدیث کا منکر ہو جائے گا. ایک جماعت ہے دنیا میں جنہیں منکرین حدیث کہا جاتا ہے, وہ حدیث کا بالکل انکار کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے دین پر عمل کرنے کے لیے, اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور وہ اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے مختلف باتیں کہتے ہیں. ان میں سے ایک بات جو بہت اہم ہے ان کے نزدیک وہ یہ ہے کہ ان حدیثوں کا کیا اعتبار جن حدیثوں کے اندر تعارض ہے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد آمین زور سے کہتے تھے, اور دوسری روایت میں ہے کہ آہستہ سے کہتے تھے. ایک روایت میں یہ ہے کہ امام صاحب قیرات کر رہے ہوتے تھے اس وقت صحابہ پیچھے قیرات کرتے تھے, دوسری روایت میں ہے کہ نہیں خاموش رہ کر کے سننا چاہیے. ایک روایت میں یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانا چاہیے, دوسری روایت میں ہے کہ نہیں شروع میں تکبیر اولا میں ہاتھ اٹھانا ہے, اس کے بعد نماز میں کسی جگہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. تو دیکھو تعارض ہے, کانٹرڈکشن ہے. اگر کوئی بخاری شریف کا ترجمہ لے لے گا, کوئی مسلم شریف کا ترجمہ لے لے گا, ٹرانسلیشن لے لے گا اور اسے خود پڑھنے کی کوشش کرے گا تو شروع شروع میں تو بہت خوشی ہوگی, مگر جب اس طرح کے تعارض اور کانٹرڈکشن نظر آئیں گے اس وقت چکر میں پڑ جائے گا. اور ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اس طرح کے کانٹرڈکشنز کو دیکھ کر جب اسے سالو نہ کر سکے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے, انہوں نے حدیثوں کا انکار کر دیا کہ یہ کیا بات ہے کہ تعارض ہے. تو پہلی بات جو ذہن نشین کرنے کی ہے وہ یہ کہ حدیث کو سمجھنا اور قرآن کو سمجھنا یہ ایک سائنس ہے, اس کے لیے بہت علم چاہیے, اس کے لیے بہت کچھ فاؤنڈیشن چاہیے, اور جب تک وہ فاؤنڈیشن حاصل نہ ہو اس وقت تک خود حدیث کا کتابوں سے مطالعہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ اگر حدیث کے مطالعہ کا شوق ہو, قرآن کے مطالعہ کا شوق ہو, تو پہلا یہ کہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر حدیثوں کو سنیں تاکہ وہ ایکسپلینیشن کے ساتھ اور علم کی روشنی میں سمجھائیں تاکہ اس قسم کا مغالطہ نہ ہو. اور اگر خود پڑھنے کا شوق ہو تو علماء سے پوچھیں کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں, تو وہ آپ کو ایسی کتابیں بتائیں گے جس میں حدیث بھی ہے اور حدیث کے نیچے کامنٹری بھی ہے معتبر ذریعے سے لکھی ہوئی, تاکہ آپ کسی قسم کی الجھن میں نہ پڑیں. تو آپ یہاں پر دیکھیے, ایک بات تو یہ ہوئی کہ خود کبھی مطالعہ نہیں کرنا چاہیے صرف ٹیکسٹ کا, حدیث کے ٹیکسٹ کا, قرآن کے ٹیکسٹ کا. عالم علماء کے پاس بیٹھ کر کے پڑھو یا علماء کی رہنمائی میں, علماء کی گائیڈنس میں ایسی کتابوں کو پڑھو کہ جن کے نیچے کامنٹری ہے, اوتھینٹک ریلائبل سورسز سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہے. اور دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ قرآن میں یا احادیث شریفہ میں کسی جگہ پر بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. اگر کانٹرڈکشن ہے تو وہ ہماری سمجھ کے کم ہونے کی وجہ سے ہے, یہ نہیں کہ قرآن میں کانٹرڈکشن ہے, یہ نہیں کہ حدیث میں کانٹرڈکشن ہے. کانٹرڈکشن اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں ایک ہی مسئلے کے بارے میں. جیسے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ پوری ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے ایک نتیجہ نکالیں گے, ایک سولوشن نکالیں گے جس سے پتا چلے گا کہ حدیثوں میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں آمین زور سے کہنے کا حکم تھا, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آمین زور سے کہتے تھے, اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین یہ فرمائی کہ آمین آہستہ سے کہی جائے. تو جس صحابی نے یہ روایت کیا کہ آمین صحابہ زور سے کہا کرتے تھے, وہ ابتدائی اسلام کا بگیننگ کا واقعہ ہے. پر جس صحابی نے یہ روایت کیا کہ میں نے صحابہ کو دیکھا کہ آہستہ سے آمین کہتے تھے, وہ آخری مرحلے کا واقعہ ہے. دیکھو اب سولوشن مل گیا ہمیں اور سمجھ میں آ گیا کہ یہ دو الگ الگ زمانے کا واقعہ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی شیخ یا کسی استاد کے بارے میں ایک شاگرد یہ کہے کہ حضرت کے پاس ہم پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو حضرت جو ہے بہترین سفید رنگ کی گول ٹوپی پہنا کرتے تھے, اور دوسرا شاگرد یہ کہتا ہے کہ حضرت کے پاس جب بھی ہم پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ہمیشہ سفید امامہ پہن کر آتے تھے. اب ایک شاگرد کہتا ہے کہ گول ٹوپی پہنتے تھے, دوسرا شاگرد کہتا ہے کہ سفید امامہ پہنتے تھے. اب یا تو ٹوپی پہنتے تھے یا سیاہ امامہ پہنتے تھے, تو اس کے درمیان جمع کیا جائے گا, اور جمع کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ پہلا شاگرد جو ہے اس کی عمر 60 سال کی ہے اور دوسرے شاگرد کی عمر 30 سال کی ہے. یہ 60 سال والا شاگرد جو ہے وہ استاد کی جوانی کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے اس وقت سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے, اور یہ 30 سال والا شاگرد ہے وہ ذرا جوان ہے, اس نے حضرت کی آخری عمر کو دیکھا تو آخری عمر میں حضرت جو ہے وہ سفید امامہ پہنا کرتے تھے. تو یہ الگ الگ زمانے کی وجہ سے دو الگ الگ حضرات روایت کر دیتے ہیں. تو حدیثوں میں کہیں بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے, قرآن میں کہیں بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہمیں کانٹرڈکشن نظر آتا ہے وہ ہماری کم فہمی کی وجہ سے ہے. یہاں پر بھی کانٹرڈکشن نظر آتا ہے کہ سفید سیاہ امامہ پہن کر یہ داخل ہوئے تھے یا خود پہنی ہوئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی. تو اس کے علماء نے توجیحات بیان کی ہے, اور یہ توجیحات جو بیان کرتے ہیں علماء یہ ایسے ہی آف دا ہک نہیں کہ ذہن میں بات آ گئی اور اسی طرح نہیں, دوسری روایات کو, اس لیے کہ یہی واقعات مختلف صحابہ سے مروی ہوگا تو ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر کے پھر نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے. کسی جگہ شارٹ میں ہوتی ہے, کسی جگہ لمبی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین سے جو دو متعارض روایت مروی ہیں اس کے بارے میں محدثین جو کہ پروفیشنل ہیں فن حدیث میں, انہوں نے دو توجیحات پیش کی ہیں کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا, اور سیاہ امامے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلمٹ بھی پہنی ہوئی تھی. تب ہمارے مفتی صاحب نے جبہ بھی پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر صدری بھی پہنی ہوئی ہے, غلام بھائی نے جبہ بھی پہنا ہے اس کے اوپر صدری بھی پہنی ہوئی ہے. تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آج تو غلام بھائی نے صدری پہنی ہوئی تھی, اور دوسرا کہہ سکتا ہے کہ آج تو غلام بھائی نے سفید جبہ پہنا ہوا تھا. تو سفید جبہ پہنا ہوا تھا اس کی وجہ سے صدری نہیں نکل گئی, اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ صدری پہنی ہوئی تھی اس کی وجہ سے سفید جبہ نہیں نکل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا, سیاہ امامے کے اوپر ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت داخل ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر سیاہ امامہ تھا, تو وہ بھی صحیح ہے, اس لیے کہ ہیلمٹ کے نیچے وہ نظر آ رہا تھا سیاہ امامہ. اور جس صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر ہیلمٹ تھی, یہ بھی صحیح ہے, اس لیے کہ ہیلمٹ بھی پہنی ہوئی تھی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو ہیلمٹ تھی, تو جس صحابی کی نظر پڑی اس نے یہ کہہ دیا کہ ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی, اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد ہیلمٹ اتار دی, تو ہیلمٹ اتارنے کے بعد وہ سیاہ امامہ نظر آ گیا. تو دوسرے صحابی نے یہ کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا. تو حدیثوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوتا, یہ ہماری سمجھ کی کمی کی وجہ سے ہمیں کانٹرڈکشن نظر آتا ہے. علماء کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے. اسی سے ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ شریعت مطہرہ کے احکام میں اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, جیسے کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے, تو اختلاف جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور سے چلا آ رہا ہے. بعض صحابہ کہتے تھے کہ آمین زور سے, بعض صحابہ کہتے تھے آمین آہستہ. تابعین کے دور میں بھی یہ اختلاف رہا, تبا تابعین کے دور میں بھی یہ اختلاف رہا, آج تک یہ اختلاف چل رہا ہے. تو علماء کے پاس جب ایک مسئلے میں دلائل ہوتے ہیں تو ادھر بھی دلائل ہے ادھر بھی دلائل ہے, تو جس کے پاس جو دلیل ہے اور اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میری دلیل زیادہ پختہ ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے, وہ دوسرے کے پیچھے نہیں چل سکتا, اسے اللہ کو جواب دینا ہے کہ تمہارے دل میں یہ تھا کہ یہ دلیل ہے تو اسے چھوڑ کر دوسرا کام کیوں کیا تھا. اور دوسرے کے پاس جو دوسری دلیل ہے اور وہ اسے زیادہ صحیح سمجھتا ہے, اسے زیادہ پختہ سمجھتا ہے, تو وہ اسے چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو یہ اختلاف جو ہے وہ کوئی گڑبڑ والی چیز نہیں ہے, بری چیز نہیں ہے. آپ اگر یہ سمجھیں کہ امت جو ہے پوری کی پوری تمام مسائل کے اوپر متفق ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چار اماموں کے پیچھے چلنا یہ امت میں اختلاف پیدا کرتا ہے, اس لیے کہ کوئی حنفی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی شافعی ہے اور کوئی حنفی ہے, تو یہ نماز ایسی پڑھ رہا ہے, وہ نماز ایسی پڑھ رہا ہے, وہ نماز ایسی پڑھ رہا ہے, وہ نماز ایسی پڑھ رہا ہے. لہذا امت کو متفق کرنے کے لیے حدیثوں کے اوپر آ جاؤ, بس سب قرآن اور حدیث پر عمل کرے. دیکھو سلوگن کتنا اچھا ہے, کتنی خوبصورت بات ہے کہ پوری امت قرآن اور حدیث پر آ جائے تو یہ چار اختلاف ختم ہو جائیں گے. پھر مسجد میں جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو سب کی نماز ایک طرح کی ہو جائے گی. تو یہ جو جماعت بنی اس سے پہلے پوری دنیا میں چار ورژن کی نمازیں تھی. یہ جماعت جب وجود میں آئی تو ہر عالم نے کتابوں کو دیکھنا شروع کیا اور ہر عالم نے کتابوں کو دیکھ کر اپنے ورژن کی نماز بنائی. تو پہلے چار ورژن کی نماز تھی, اب ایک ڈزن ورژن کی نماز ہو گئی. جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر آ جاؤ تاکہ امت میں اتفاق پیدا ہو جائے, ان کے یہاں 12 قسم کی نمازیں ہیں, 11 قسم کی نمازیں ہو گئی, ان کے یہاں 10 قسم کی نمازیں ہو گئی. تو اختلاف بڑھے گا. اور یہ جو چار اماموں کو اللہ تعالی شانہ نے جو مقبولیت عطا فرمائی اس کے پیچھے بھی راز ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن اس بات کی طرف گیا کہ ایمان زور آمین زور سے کہنی چاہیے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن اس بات کی طرف گیا کہ آمین آہستہ. امام مالک بھی اسی طرف ہے اور امام محمد ابن حنبل امام شافعی کے ساتھ ہی ایک اختلاف ہو گیا. ہاتھ اٹھانے کے بارے میں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سینے پر باندھنا چاہیے, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے, اور امام مالک فرماتے ہیں کہ چھوڑ دینا چاہیے. اب یہ جتنی بھی اختلاف جہاں جہاں ہے یہ بالعموم مستحبات اور مسنونات کے بارے میں ہے, حلال حرام میں تو اختلاف ہے ہی نہیں. تو یہ بالعموم اختلافات جو ہے مستحبات وغیرہ کے بارے میں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ہاتھ باندھا ہے, یہاں بھی ہاتھ باندھا ہے اور ہاتھ چھوڑ بھی دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین زور سے بھی کہی ہے, آہستہ سے بھی کہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھایا بھی ہے اور نہیں بھی اٹھایا ہے. اللہ تعالی شانہ کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اتنی پسند تھی کہ امت میں اختلاف ڈالا, اس اختلاف کی وجہ سے چار اماموں کی تقلید ہونے لگی, اور چار اماموں نے جب الگ الگ مسئلے کا استنباط فرمایا اللہ تعالی شانہ سے ڈر کر ان کا خوف رکھ کر, تو اس میں ہوا یہ کہ اللہ کے نبی کی ہر سنت قیامت تک دنیا میں زندہ رہے گی. اگر پوری امت زور سے آمین کہتی ولا الضالین کے بعد تو آمین بسر والی جو سنت تھی وہ ختم ہو جاتی, اور پوری امت اگر آمین بھی سر پر آ جاتی تو جہر والی حدیث چلی جاتی, پوری امت اگر سینے پر ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف کے نیچے کی جو سنت ہے وہ ختم ہو جاتی, ہاتھ چھوڑنے کی جو سنت ہے وہ ختم ہو جاتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ادھر لے گئے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ادھر لے گئے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ادھر لائے, اس سے ساری سنتیں محفوظ رہ گئی. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب ہیں اللہ کی نظر میں کہ آپ کی ساری ادائیں قیامت تک زندہ رہے گی. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اختلاف رہے گا امت میں, اس اختلاف کی وجہ سے کوئی علماء برے نہیں ہو جاتے, اختلاف ہے. یہ تو میڈیسن میں بھی اختلاف ہوتا ہے, دو پروفیسروں کے درمیان, دو ریسرچروں کے درمیان, پولیٹکس میں بھی اختلاف ہوتا ہے, اور ہر جگہ پر قانون میں بھی اختلاف ہوتا ہے. آئے دن جو ہے وہ ہوم آفس کا ہمارا قانون ہے, اس میں ایک جج کہتا ہے کہ اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہے اور دوسرا جج کہتا ہے کہ اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہے, اور کورٹ میں کیس جاتا ہے اور کورٹ میں کیس جا کر لڑتے ہیں باقاعدہ کہ ہم اس کا انٹرپریٹیشن یہ سمجھے ہیں, آپ اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہے. تو دیکھو انٹرپریٹیشن میں ہر جگہ پر اختلاف ہوگا, مگر یہاں جو اختلاف ہوتا ہے انٹرپریٹیشن میں, تو بڑے بڑے اماموں کو اللہ تعالی شانہ محفوظ رکھتے ہیں اور شرعی دائرے سے اللہ ان کو نکلنے نہیں دیتے, شرعی دائرے میں رکھتے ہیں تاکہ دین میں خرابی پیدا نہ ہو. تو اس وجہ سے علماء کا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو, چاہے صبح صادق میں ہو, چاہے چاند کے مسئلے میں ہو, اس میں آپ حضرات کو اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے اور رکھنی چاہیے. اس لیے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ کام علماء کا ہے. علماء کے کام میں ہمیں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شان و امت کے لیے بہتری کے فیصلے فرمائے. مگر اختلاف کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, ہاں لڑنا جھگڑنا بری بات ہے. دو عالم کا اگر اختلاف ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں, ایک کہتا ہے جائز دوسرا کہتا ہے ناجائز, ایک کہتا ہے یہ مستحب دوسرا کہتا ہے نہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں, فرینڈلی ان کا اگر مباحثہ چلتا رہے. مگر یہ اس کے خلاف بولے, وہ اس کے خلاف بولے, یہ ایک اپنی جماعت بنا لے اور اس کی مخالفت کرے, یہ اپنی جماعت بنا لے اور اس کی, یہ بری چیز ہے. تو ہمیں جو ہے علماء کا احترام رکھنا چاہیے, اور اختلاف اگر ہو جائے شرعی مسائل میں تو کوئی حرج نہیں. اور دین کا کوئی بھی مسئلہ ہے ہمیں جو ہے آف دا ہک اس کے بارے میں خود مفتی بن کر, اس لیے کہ عوام جو ہے بغیر سند کے بھی مفتی ہو جاتے ہیں. ہمیں تو کم سے کم 6 سال لگے تھے پڑھنے میں, مگر یہ بغیر پڑھے ہی جس مجلس میں بیٹھیں گے تو اپنی بات سنانا شروع کر دیں گے کہ نہیں فلاں مولانا یوں ہے اور فلاں مولانا یوں ہے, یہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے, یہ زیادہ لاجک کے مطابق ہے, یہ زیادہ, یہ سب باتیں بیکار ہیں. ہمیں خاموش رہنے کا, جس عالم کے ساتھ ہمارا دل لگے اس عالم کے پیچھے چلتے رہو, وہ جو مسئلہ بیان کرے چلتے رہو, اور اس کے خلاف مسئلہ بیان کرنے والا جو عالم ہے اس کا بھی ہمیں احترام رکھنا چاہیے کہ یہ بھی قابل احترام ہے اور یہ بھی عالم ہے. ٹھیک ہے ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں مگر وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. اگر علماء کا احترام ہم نے اس طرح رکھا اور شرعی مسائل میں یہ احتیاط ہم نے رکھا, علماء کی طرف رجوع کرو, علماء سے پوچھو ایکسپلینیشن, ان سے پوچھو کہ بھائی یہ کیا ہے, اور ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنے کا. ہمیں جس عالم کے ساتھ دل لگے کہ بھائی یہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, ہم ان کو جانتے ہیں بہت سالوں سے اور ہماری نظر میں یہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, بس اس کے پیچھے چلتے رہو. باقی قیامت کے دن آپ بہت جلدی چھوٹ جائیں گے, صرف یہ کہہ دینا ہے آپ کو تو کہ یہ ہماری بستی میں رہتے تھے, فلاں مدرسے کے فارغ تھے, دوسرے بہت سارے علماء کہتے تھے کہ یہ اچھے عالم ہیں, اور ہمیں بھی نظر یہی آ رہا تھا کہ دنیا دار نہیں ہے, دیندار ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, اس لیے اللہ ہم نے ان کے بھیجے, تو آپ تو چھوٹ جائیں گے, تو کتنا آسان ہے. تو اس چھوٹنے کے بجائے آپ مصیبت میں کیوں پڑے, علماء کی غیبت کر کے, جھگڑوں میں پڑ کر. تو اللہ تعالیٰ شانہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ ایک جو اختلاف ظاہر میں دو حدیثوں میں نظر آ رہا تھا, وہ حدیث اصل میں اختلاف نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بھی پہنا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھود بھی پہنی ہوگی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کھود کے ساتھ ہیلمٹ پہن کر, اور اندر داخل ہونے کے بعد ہیلمٹ اتار دی اور کہا کہ بھائی امام لاؤ ہمارا, اور امامہ پہن لیا, اور ابھی داخل ہوئے ہی تھے جب دوسرے صحابی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو امامہ پہنا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے امامہ پہنے ہوئے ہونے کی حالت میں. بہرحال بہت ساری توجیحات کی جا سکتی ہے, جو باتیں کہی گئی اس پر اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.